الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من دانت به الاسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالی ہے کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بینی کے ذرائع آ چکے، بس جو شخص دیکھ لے گا سو وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو شخص اندھا رہے گا سو وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ ہے، بے شمار پہلو، بے شمار حصوں سے معاملات کا حل، نکات، باریکیاں، لکھوکھا تفاسیر آج تک لکھی جا چکی ہیں، اور جانے روز محشر تک اللہ کریم اپنے برگزیدہ لوگوں کو کتنی ہی یہ توفیق عطا فرمائیں گے کہ یہ باریکیاں اور پہلو ہم جیسے کم علم لوگوں کو سمجھانے کا سبب بنتے رہیں. حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں عیسیٰ کریمہ کی مختلف پہلوؤں سے تفسیر بیان کی ہے، وہاں ایک بہت خوبصورت نقطہ بھی ارشاد فرمایا ہے جسے عمومی طور پر نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ فرمایا گیا ہے کہ قد جاءکم بصائر من ربکم، کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بینی کے ذرائع آ چکے، تو فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ ختم نبوت ہے. جو حصے اللہ کریم نے مخلوق کو رہنمائی کے عطا فرمانے تھے وہ حصے مکمل ہو چکے ہیں. اب اگر کسی نے اپنی رہنمائی حاصل کرنی ہے، اس کے لیے ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جو اسے عطا ہو. یوں تو یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع اور اس حصے کی تکمیل، اس عمارت کی تکمیل جو نبوت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آ کر ہوئی. تو جہاں ختم نبوت کے اور حصے قرآن و حدیث میں بیان فرمائے گئے اور علماء حق انہیں دلائل کے طور پر بیان فرماتے ہیں، وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی حصہ اس آیہ کریمہ کو ارشاد فرمایا. اللہ کریم نے جو حق تک رسائی کے لیے ذرائع ہیں ان کی تکمیل کا ارشاد فرمایا ہے. اب وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کریم کا اپنا نظام ہے کہ کسے کیا عطا فرماتا ہے. تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیہ کریمہ کو ختم نبوت کی دلیل کے حصوں میں بھی ارشاد فرمایا. اور معزز سامعین کرام، اب جب ہم اس کی تفسیر پر بات کریں گے تو انسان امتحان گاہ میں ہے، اور امتحان گاہ کے اصول و ضوابط پورے نہ ہوں تو امتحان گاہ نہیں کہلاتی. بچہ امتحان کے لیے جاتا ہے، اسے آج ہم امتحان گاہ کو جو جدت ہے یا جدید زبان اس میں کہہ دیتے ہیں کہ ایگزامینیشن ہال. اب اس कमरे इम्तिहान में एक इमारत है या एक हाल है या एक बड़ा कमरा है, उसे मखसूस जब किया जाता है तो उसमें जो कुछ उसने पढ़ा है उससे मुतल्लिक उसका इम्तिहान होता है, सवालात होते हैं, निगरान होते हैं। जो कुछ उसने साल भर में पढ़ा है बच्चे ने, उसमें से सवाल हैं और उसने उनका जवाब तहरीर करना है। अब इस इम्तिहान के मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी बड़े कमरे को ले लें और उसमें कोई निज़ाम इम्तिहान का न हो तो कोई भी उसे इम्तिहानगाह नहीं कहेगा। उसे रिहायशी कमरा कहा जा सकेगा, बैठने की जगह कही जा सकेगी, बैठक कह सकते हैं, लेकिन उसे इम्तिहानगाह नहीं कहेंगे। क्यों? इम्तिहानगाह के लिए ज़रूरी है कि पहले तो वो मुकर्रर हो कि ये इम्तिहानगाह है, उसके बाद फिर जो असूल इम्तिहान के हैं वहाँ उनका इतलाक हो, फिर जो कुछ इतलाक किया गया उस पर नताए जाएं। एक पूरा निज़ाम है, एक मरबूत पहलू है जिससे ये लफ्ज़ मुकम्मल होता है इम्तिहानगाह। अब जब ये अपने उन असूलों पर आता है तो नताएज में अगर किसी ने मेहनत की है, समझा है, पढ़ा है तो वो आला नंबरों से पास होता है, और अगर कोई अमूमी तवज्जो में रहा साल भर तो वो अमूमी हिस्सों में नताएज पाता है, और अगर किसी ने तैयारी ही नहीं की उसका नतीजा फिर उल्टा आता है, उसे फेल करार दिया जाता है कि तू कामयाब नहीं है, तू नाकाम। कामयाब अगली क्लास में बैठ सकता है, नाकाम अगली क्लास में नहीं बैठ सकता, हाँ दोहराई पर जा सकता। इसी तरह जब आप दुनिया को इम्तिहान के तौर पर देखते हैं और हमें दीन इस्लाम इसे इम्तिहानगाह के तौर पर इसके लिए रहनुमाई फरमाता है तो फिर असूल व जवाबत देख लें। सबसे पहला हिस्सा कि जो मुखातिब है क्या वो इसके अहल है। तो जब हम हजरत इंसान पर बहस करते हैं तो उसकी समझ, उसका सुनना, उसका देखना, उसका समझना, उस समझ के मुताबिक अमल करना, ज़ाती पसंद और नापसंद का होना, बेशुमार पहलू आते हैं। अब जब इंसानी शऊर का जायजा लिया जाता है तो अल्लाह करीम ने इंसान को इस दर्जे का अमूमी तौर पर शऊर अता फरमाया है कि वो गिर्दो पेश का जायजा लेकर इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि कोई ज़ात ऐसी है जिसने सबको पैदा किया है, उसे किसी ने तख्लीक नहीं की, सारी तख्लीकात का मालिक कोई एक ज़ात है, इस निज़ाम हस्ती को चलाने वाली कोई वाहिद ज़ात है, यानी वहदनियत तक इंसानी शऊर पहुंचाता है। फिर जो अल्लाह करीम ने औसाफ समो बसर के हवाले से अता फरमाए, हिसात इंसानी अता फरमाई और अफदा तक कुरान करीम जिक्र फरमाता है, ये वो ज़राए हैं जो कलाम ज़ाती से अम्बिया रसूल की तबलीग और दावत हक से इंसान की ज़रूरत को पूरा करते हैं, जो उसके लिए जानना अमल के लिए ज़रूरी है वो इससे जान ले। फिर न सिर्फ ये जानता है कि मेरे राह जो है वो कैसी हो या कौन सी हो, बल्कि वो नताइज से भी आगाह होता है। जैसे इम्तिहानगाह का बच्चा नताइज से आगाह है कि अगर पास हो गया तो अगली क्लास में जाऊंगा, अगर फेल हो गया तो मैं कामयाब करार नहीं दिया जाऊंगा, नाकाम करार दिया जाऊंगा। इसी तरह फिर ये हजरत इंसान अपने ज़राए जो वजूदी हैं, शौरी हैं, उनको बुरवेकार लाता हुआ तालीमात जो अल्लाह जल्ला शानहू ने अता फरमाई हैं, जिसके लिए अम्बिया रसूल मबूस हुए और हम पर खसूसी इनाम कि हमें उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह करीम ने पैदा फरमाया, इमामुल अम्बिया, वो ज़ात जिन्हें रब कायनात ने अम्बिया अलैहिस्सलाम के इमाम के तौर पर भी ये करम और एहसान फरमाया कि आपकी ये शान भी फरमाए। अब इस बात में एक वो पहलू कि अवारज़ात साथ हैं, मसाइब साथ हैं, जहाँ जहाँ इंसानी वजूद में कमी बेशी है उसके शऊर के हवाले से, उसके वजूद के हवाले से, वहाँ वहाँ उसको वो राहत भी है। अब अगर ज़ाहरी तौर पर कोई मुकम्मल वजूद रखता है, देखने में नहीं मालूम होता कि इसमें कोई कमी बेशी है, लेकिन अक्ल नहीं रखता, पागल है, उस पर शरीयत का जो हुक्म है वो नहीं है जो हर एक पर। इसी तरह इबादात में सबसे बड़ा हुक्म फराइज में सबसे बड़ा हुक्म नमाज का है। कायम ज़रूरी है, कायम न हो तो नमाज नहीं होती, लेकिन माजूर का बैठना उसके क्याम के हुक्म में आ जाता है। ऐसा माजूर जो बैठ नहीं सकता, उसका लेटना और उस लेटने में जो उसने क्याम के हवाले से नियत की है, उसे शर्फ़े कबूलियत नसीब होता है। इसी तरह जो इंसानी शऊर है, इस्तदाद है, उसके हालात हैं, उसके मुताबिक दीन इस्लाम के जो अहकामात हैं उनका निफास है। कितना सख्त हुक्म है खंजीर के हुरमत का, लेकिन अगर ऐसी सूरत पेश आ जाए कि जान का खतरा लाग, तो सैर होकर नहीं, ज़रूरत के मुताबिक इजाज़त। दीन इस्लाम दीन फितरत है, फितरी तकाजों को पूरा फरमाता है। तो अल्लाह करीम ने इंसान को वो तमाम ज़राए जो इस इम्तिहानगाह में इसकी ज़रूरत हैं, चाहे वो इसके वजूद की तरफ की बात आए, चाहे वो हिस्से जो इसके जान कर अमल के हिस्सों में आए, आखरत के नताइज के हवाले से जानने की बात आए, हर शय बहम अता फरमा दिए। अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कहीं कोई ये एतराज़ कर सके कि जो मुझसे सवाल व जवाब हो रहा है ये ऐसा नहीं है कि जो जायज़ है, चूँकि हर शय की तकमील हो चुकी। साल भर के पढ़ने, स्कूल के दाखिले से लेकर किताबों के हसूल और स्कूल की जो हाजिरियां हैं उनसे होते हुए असातिज़ा के पढ़ाने से लेकर उस इम्तिहानगाह तक बैठने तक, फिर बच्चे के पास ये नहीं एतराज़ है कि मेरे से ये सवाल जो हो रहा है ये काहे को हो रहा है। ये जो दुनियावी मिसाल होती है, ये बात को या बात की बारीकी को समझाने के लिए होती, वगरना ये जो कायनात का निज़ाम है, ये जो अता बारी ताला है, इसके सामने ये मिसालें हेज हैं, इस काबिल नहीं है कि ये मिसालें दी जा सकें। लेकिन एक बाम गुफ्तगू के लिए, ये बात समझाने के लिए, अपनी बात को सहल तौर पर पेश करने के लिए अर्ज़ की जाती हैं। मौज़ा सामिन कराम, तो इंसान को जो जो ज़रूरी है, अब दुनिया में मुकल्लफ हिस्सों में जिनों दोनों हैं, और जब बंदा हक से दूर होता है तो फिर जो खराफात होती हैं वो भी कोई लिखी पढ़ी नहीं रहती कि इंसान अंदाज़ा कर सके कि जब ये खराबी करेगा तो फिर कहाँ तक जाएगा। तफ़ुन लफ्ज़ सोचना या बोलना और है, और तफ़ुन पैदा हो जाए फिर उसमें रहना, ये बात और हो जाती है। हम जब حق سے دور ہوتے ہیں تو عجیب سی صورت ہوتی. اگلے دن بھی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جو انفارمیشن کے حوالے سے ایک تحقیق تھی کسی خبر کے ساتھ, وہ پورا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا کہ کہیں کوئی جنات سے متاثر لوگوں کا علاج کر رہا تھا, آسیب زدہ لوگوں کا علاج کر رہا تھا. پھر وہی بندہ جب اس پر تحقیق کی گئی اور قانون کا نفاذ ہوا اور وہ جو اس کا انٹرویو کر رہا تھا وہ اور وہ جو صاحب جواب دے رہے تھے, پہلے کیمرے کی آنکھ سے دکھایا گیا کہ وہ لوگوں کو جنات کا بتا رہا ہے اور ان کے معالج کے طور پر کھڑا علاج کر رہا ہے, پھر جب دوبارہ وہ اکٹھے ہوئے اور اس پر قانون کی گرفت آئی تو پھر جو بات سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جنات کا تو وجود ہوتا ہی کوئی نہیں. پہلے دیکھیں ان کے وجود ہونے کو کہاں تک بولا گیا جہاں تک سمجھ ہی نہیں, پھر ان کے وجود کا انکار کیا گیا. اب اگر کوئی جنات کے وجود کا انکار کرتا ہے تو کیا ان کا ثبوت کلام ذات باری تعالیٰ میں نہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمایا کسی کی ذاتی سمجھ یا نہ سمجھ پر ان اصول و ضوابط کا انحصار نہیں ہے, اقرار اور انکار اس کی حدود قرآن و سنت ہے, اور ساتھ دعوی ایمانی بھی ہو اور پھر انکار ہو قرآن کریم کا, انکار ہو ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے بڑھ کر جو چیز یا جس سے تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسے کوئی گردانتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی بات ہو رہی ہے یا بات نہیں ہو رہی. اور قرآن کریم میں رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بینی کے ذرائع آ چکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لگ بھگ جو وقفہ آتا ہے کو 5-550 سال, جس میں جو حق کے دلائل ہیں یعنی جو کلام ذاتی سے مخلوق کو آگاہی عطا فرمائی گئی ہے اس میں اس موقع کو یا اس وقت کو عہد فطرت کہتے ہیں. باریکیاں نہیں تھیں عبادات کے پہلوؤں سے, عمومی زندگی کے احکامات کے حوالے سے معدوم ہو گئے تھے احکامات, چونکہ اس میں بے شمار حصے جو ہیں وہ اپنی پسند و ناپسند کے ساتھ مخلوق نے شامل کیے تھے. جب مخلوق اپنی پسند و ناپسند کا دخل کسی چیز میں بھی کرتی ہے تو اس کا حلیہ جو ہے وہ اصل نہیں رہتا, اس میں بے شمار چیزیں جو ہیں وہ غلط ملت ہو جاتی. اس عہد فطرت میں بھی جو حق اور باطل کی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا ماننا اس وقت ایمان کا حصہ. اسی طرح جو احکامات دین ہیں, اب پہلے دن ہی نماز, پہلے دن ہی روزہ, پہلے دن ہی زکوٰۃ, پہلے دن ہی حج, سارے فرائض ایسے تو نہیں ہیں, لیکن جب جہاں جو حکم آیا اس حکم کے مطابق ہر حکم کا جو حصہ جس درجے کا ارشاد فرمایا گیا اس کے مطابق اس کا نفاذ ہوتا گیا. پھر قرآن کریم یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس پر اللہ کریم نے حق نہ اتارا ہو, حق نہ پہنچایا ہو. ان تمام اقوام سابقہ سے لیتے ہوئے پھر اس کرم اور احسان تک کہ قرآن کریم اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا بوسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہاں بات آ کر مکمل ہو گئی. اس کے بعد پھر اور کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس کی تمنا کی جائے یا جس کا انتظار کیا جائے. پھر جب ہم اس انتظار کو دیکھتے ہیں تو پچھلے دنوں بے شمار بحث چل رہی تھی, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے حوالے سے, اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہمیں ہدایت عطا فرمائے, کیسی کیسی ہستیاں ہیں اور کیسی کیسی انہوں نے نشان منزل قائم کیے ہیں اللہ جل شانہ کے حکم پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں. چلے جائے کہ ہم ان ہستیوں سے رہنمائی حاصل کریں. ہم اتنے گر چکے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہے ان پر اعتراضات یا کسی شے کا ان سے منسوب ہونا ان اشیاء یا ان کے حصوں تک یا ان کے مزارات تک, ہمارے سبب جو ہے وہ حد ادب کا تجاوز نظر آتا ہے, کسی کو نہیں معلوم, نام تک ہم جانتے ہیں, تاریخ اور تاریخی حقائق سے ہم ناواقف ہو چکے ہیں. تو جو بات میں کر رہا تھا اس میں ضمناً یہ بات آ گئی کہ اپنی زندگی کا مصرف اب کل 2.25 سال آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہیں وہ امارت کے 2.25 سال کی فرصت ہے, اور آپ نے 2.25 سال کے لگ بھگ آپ نے ایسے محبت سے, ایسے جذبے سے, ایسے خدا خوفی سے احکامات دین کا نفاذ کیا کہ خلفائے راشدین کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو گئی. اور ہم ہیں کہ اپنے حصے کا کردار ادا نہیں کر رہے, ہم منتظر ہیں کہ کوئی آئے اور جتنے یہ بکھیڑے ہیں ان کو سمیٹ دے, نظام بہتر کر دے, ہم تمام کو جو ہے وہ انصاف ملے, اور منتظر ہیں کہ امام مہدی آئیں, ان کا ظہور ہو, ہر نظام جو ہے وہ بہتر ہو جائے. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیانات میں میں نے یہ بارہا سنا, وہ فرمایا کرتے تھے آج کا مکلف کون ہے, وہ فرمایا کرتے تھے میاں آج کے امام مہدی تم ہو, جو استعداد اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے, جو تیرے گرد و پیش امتحان ہے اس کا سوال تو تجھ سے ہی ہوگا, تمہیں نسل قوم پوری امت ہم سو رہے ہیں, اور جو نفاق پیدا کر رہے ہیں, جو خرابیاں پیدا کر رہے ہیں, اور جو برائی ہو سکتی ہے وہ بن رہے ہیں, وہ پورے انہماک کے ساتھ اپنی برائی جو ہے اس کو تشکیل دے رہے ہیں, اور میں نسل قوم ہم سو رہے ہیں کہ کوئی امام مہدی آ جائے. اب اگر ہم ہوش میں آئیں, جو کہ ضروری ہے اس ضلالت سے نکلنا, تو ہمارے پاس اتنی خوبصورت مثالیں, تاریخ اسلام مزین ہے بے شمار مثالوں سے کہ حالات کی کایا کیسے پلٹی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جب ذمہ داری آئی تو نظام جو ہے اس میں خرابی پیدا ہو رہی تھی, مخلوق کو ان کے حقوق جو ہیں وہ میسر ہونے میں جو ہیں وہ خرابیاں آ رہی تھیں, لیکن اتنے مختصر عرصے میں ایسا نظام جو ہے اس میں برکت آئی کہ صدقہ خیرات دینے والی مخلوق بے شمار تھی, لینے والا کوئی نہ رہا. آخر مصرف کیا نکالا گیا کہ جو غلام ہیں ان کی آزادی میں خرچ کرو, کوئی لینے والا نہیں. انسانی کردار کے اثرات ہیں. اب جتنا کردار خراب ہے اتنا تعفن بڑھ رہا ہے, جتنا تعفن بڑھے گا اتنا پورا معاشرہ جو ہے وہ اس سے اس کو گزن پہنچے گی, اس کے لیے تکلیف کا سبب ہو. اللہ کریم نے حق کے تمام حصے, ہماری ضرورت سے متعلق تمام رہنمائی ہمیں عطا فرما دی ہے. فمن ابصر فلنفسه, بس جو شخص دیکھ لے گا سو اپنا فائدہ کرے گا. اب یہ جو دیکھنا ہے فمن ابصر, اس سے مراد اس دیکھنے کی حقیقت حاصل کرنا ہے. یہ ضروریات دین جانی جائیں پھر انہیں عمل تک لایا جائے. اب فل نفس ہے, اس اتباع میں سے اللہ کریم کی جو نظام ہے اس کو استفادہ نہیں ہم دے رہے, یا ایسا نہیں ہے کہ ہماری عبادات کے اجر اور ثواب جو ہیں یہ آخرت میں کوئی ایسی تعمیر کے لیے ضرورت ہیں جو اللہ کریم کو درکار. فل نفس ہے, یا کسی پر احسان ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ضرورت ہے, ہمارا احسان نہیں ہے. عبادات اس قابل کرتے ہیں کہ بندگی کی منازل نصیب ہوں, اللہ جل شانہ کی جو قرب ہے اس کی رائے ہیں, اس کی رضا کے رستے ہیں. اور اگر اس حقیقت سے کوئی آشنا ہوگا اور حق اختیار کرے گا فل نفس سے اس کو خود فائدہ ہوگا. ومن عمی فلیہا, اور جو آنکھ بند کر لے گا اندھا پن کا مظاہرہ کرے گا فعلیہا تو پھر جو کچھ ہے وہ اس نے خود بھگتنا ہے. یعنی جو شخص اندھا رہے گا سو وہ جو نقصان کرے گا اس کا اپنا ہوگا, سو وہ اپنا نقصان کرے گا. اب دنیا کی زندگی میں نفع و نقصان اتنا ہم نے نفع و نقصان کو اپنی زندگی میں, دنیاوی نفع نقصان کو اپنی زندگی میں اتنا اس کو بڑا مقام دے دیا ہے کہ اب رشتوں کا تول نفع و نقصان پر ہے, ضروریات کی تکمیل پر ہے, خواہشات پر ہے. کیسے کیسے رشتے, ماں باپ, اولاد, بہن بھائی, کتنے کتنے قریب اور کتنی خوبصورت اور نازک. لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک مفادات کے سودے ہیں جس پر مخلوق لگی ہے. لیکن عزیزان من, ذرائع ہیں, امتحان گاہ ہے, تو کیا پھر نتیجہ نہیں آئے گا؟ تو جب بات نتیجے کی ہے فمن ابصر فلنفسه ہے, تو جو فائدہ حاصل کرے گا وہ بھی تو یہی ہے جو آج اس حق کو سمجھے گا. ومن نامی فلیہا, اور جو شخص اندھا ہوگا اندھا پن کا مظاہرہ کرے گا تو جو نقصان ہوگا وہ بھی تو وہی اٹھائے گا. اللہ کریم ہے, اس نے مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمانا یہ اللہ کریم کا ہم پر احسان ہے. چاہے جائے کہ بندہ اتنی گراوٹ میں چلا جائے, اتنی تنزلی میں چلا جائے کہ یہ سمجھے کہ میرا عبادت کرنا کمال ہے, نہیں, یہ اللہ کی عطا ہے, اس نے ہمیں اپنی عبادت کو پیدا فرمایا. اب یہ بات پھر وہی ہے بینا اور نابینا کی, کہ جو دیکھ رہا ہے اس کے نزدیک جہان کیا آشا ہے, اور جو نابینا ہے، اب بینا اور نابینا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ زندہ اور مردہ کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، اور میں تمہارا نگہبان نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ذمہ پہنچانا ہے، سمجھانا ہے. اختیار کرتے ہوئے آپ نے اصحاب کی تربیت فرمائی، اجمع ہم تک پہنچا. اس جہان فانی کی حیات حق کے ساتھ ہے. جب حق نہیں رہے گا، نور ایمان نہیں رہے گا، تو یہ جہان فانی کی بساط لپیٹ دی جائے گی. معزز خواتین و حضرات، اس ساری گفتگو کو اگر میں سمیٹتے ہوئے اپنی سانسوں کے ربط پر لے آؤں، تو میری اور آپ کی سانسوں کا ربط قائم ہے، روانی ہے، امتحان گاہ میں ہے. دنیا کے ممتحن رہتے نہیں دیتے. یا اللہ کی ذات کریم، ساری زندگی اگر خطاؤں سے بھری ہو، صدقے دل سے توبہ نصیب ہو، نہ صرف معاف فرماتا ہے، زندگی اجر و ثواب سے مزین فرما دیتا. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. بات مقابلے کی نہیں، بات ماننے کی. اور جو مقابل آئے گا نقصان اپنا کرے گا. انتہائی ضروری، جب مشائخ فرماتے ہیں نا کیفیات قلبی، جتنی باریکیاں اللہ کے ذکر سے سمجھ آتی ہیں اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. جتنی نزاکت کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ آتی ہے اس کے بنا ممکن نہیں ہے. اور اس کی ابتدا کمالات ذاتی کو دیکھ کر نہ رکھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس کی ذات کے لیے. اور دین اسلام میں سودے بازی نہ کیجیے. یہ ایسا سودا ہے جو اللہ کریم نے، جس کا فائدہ مخلوق کو عطا فرما دیا ہے. ہوش کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ارشاد فرمایا گیا اسے ہم سمجھیں، استفادہ حاصل کریں. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. یہ تعلق ازل سے ابد تک، پہلا دن آپ کی امامت میں یوم الست مخلوق نے اللہ کے حضور پیش ہو کر وحدانیت باری تعالیٰ پر شہادت دی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اپنی دعوت حق ارشاد فرماتے رہے اپنی اپنی قوموں کو، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی اعلان کرتے گئے. تورات و انجیل میں قرآن کریم فرماتا ہے، ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل. نہ صرف آپ کے خدام تک کا ذکر فرمایا گیا، تو مزہ. سامعین کرام، اللہ کریم کا بہت بڑا احسان. لیکن فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، اس تعلق میں اللہ نے ہمیں آپ کا امتی ہونا عطا فرمایا. اسی تعلق میں جب ہم اپنی لحد میں اتریں گے، ھذا الرجل سوال ہوگا، جواب کے لیے اس تعلق میں اتباع، یہ ماننا، حقیقت کے ماننے کا جو معنی ہے ان تک کا ماننا، صدق دل سے ماننا. پھر یہ بات ختم نہیں ہوگی. قیامت کی سختیوں میں، حساب کتاب کے دن، جو ہمارے دنوں کی نسبت 50,000 साल से ज्यादा अरसे का दिन, एक दिन देखे ना, बंदा तकलीफ में हो तो दिन नहीं गुजरता, लम्हे नहीं गुजरते, भारी लम्हे भारी लगते। तो एक दिन जो बहुत सख्त हो, उस दिन फिर जब बात आएगी ना शफाअत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये जो सांसों की रवानी, इसे इस महक की जरूरत है जो इत्तबा से नसीब हो। अल्लाह करीम मुझे और आपको खालिश इत्तबा नसीब फरमाए, जिंदगी बहालत ईमान बसर करने की तौफीक अता फरमाए, मामलात जिंदगी सहल फरमाए, यहाँ से जाना आसान और ईमान से अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबी। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तमम बिल ख़ैर व सल्लल्लाहु तआला अला ख़ैर ख़ल्क़िही व आलिही व सहबी अजमईन बि रहमतिका या अरहम।
अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।